قوله. مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ ارواح کے غیر مخلوق اور خود بخود ماننے میں دوسری قباحت یہ ہے کہ ایسا اعتقاد خدائے تعالیٰ کو خدائی سے جواب دے رہا ہے، کیونکہ جو لوگ علم نفس اور خواص ارواح سے واقف ہیں وہ خوب سمجھتے ہیں کہ جس قدر روحوں میں عجائب و غرائب خواص بھرے ہوئے ہیں وہ صرف جوڑنے جاڑنے سے پیدا نہیں ہو سکتے. مثلاً روحوں میں ایک کشفی قوت ہے جس سے وہ پوشیدہ باتوں کو بعد مجاہدات بإذن ہی تعالیٰ دریافت کر سکتے ہیں، اور ایک قوت ان میں عقلی ہے جس سے وہ امور عقلیہ کو معلوم کر لیتے ہیں. ایسا ہی ایک قوت محبت بھی ان میں ہے جس سے وہ خدائے تعالیٰ کی طرف جھکتے ہیں. اگر ان تمام قوتوں کو خود بخود بلا ایجاد کسی موجد کے مان لیا جائے تو پرمیشر کی اس میں بڑی حد تک عزت ہے. گویا یہ کہنا پڑے گا کہ جو عمدہ اور اعلیٰ کام تھے وہ تو خود بخود ہیں، اور جو ادنا اور ناقص کام تھا وہ پرمیشر کے ہاتھ سے ہوا. اور اس بات کا اقرار کرنا ہوگا کہ جو خود بخود عجائب کام پائے جاتے ہیں وہ پرمیشر کے کاموں سے کہیں بڑھ کر ہیں، یہاں تک کہ پرمیشر بھی ان سے حیران ہے. غرض اس اعتقاد سے آریہ صاحبوں کے خدا کی خدائی پر بڑا صدمہ پہنچے گا، یہاں تک کہ اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہوگا، اور نیز اس کے وجود پر بھی کوئی عقلی دلیل قائم نہیں ہو سکے گی. میں اس کا یہ جواب دیتا ہوں کہ مرزا صاحب خدا کی خدائی قائم رکھنے کے لیے ان لوگوں کو شاہد مقرر کرتے ہیں جو خواص روح سے واقفیت رکھتے ہوں، مگر اسلام میں تو روح کے خواص خدا نے ظاہر ہی نہیں کیے، جیسا کہ میں اوپر بیان کر چکا ہوں، پھر ان کو اس کی کیا خبر ہے؟ اقولو، اے لالا صاحب، اگر قرآن شریف نے روح کے خواص بیان نہیں کیے تو پھر کس نے کیے؟ وید تو صرف اتنا ہی بول کر چپ ہو گیا کہ میرے مصنف کا روحوں پر کچھ دعویٰ نہیں، اور روح غیر مخلوق اور خود بخود ہونے میں اس سے کچھ کم نہیں ہے. لیکن قرآن شریف کے نازل کرنے والے نے روحوں کو اپنی ملکیت ٹھہرائی اور ان کی مخلوق اور بندہ ہونے کے نسبت دعویٰ کیا، اور 50 سے زیادہ عقلی دلیلوں کے ساتھ آپ ثابت کیا کہ تمام بنی آدم اور دوسرے حیوانوں کی روحیں مخلوق اور بندہ خدا ہیں، اور پھر کھول کر مفصل طور پر سنایا کہ کیا کیا طاقتیں اور استعدادیں اور خاصیتیں ان میں رکھی گئی ہیں. یہ قرآن شریف ہی نے نہایت باریک صداقت بیان کی ہے کہ جو کچھ متفرق طور پر عالم علوی و سفلی میں خواص عجیبہ پائے جاتے ہیں وہ سب انسانی روح کے وجود میں جمع ہیں، لیکن وید کی روح سے تو روح کچھ چیز ہی نہیں، اور اس کے خواص بھی ایسے ناکارہ ہیں کہ جن کا عدم وجود مساوی ہے. چنانچہ اس بات کا خود آپ کو اقرار ہے، اور آگے چل کر ابھی وہ عبارت ناظرین پڑھ لیں گے. اب فرمائیے کہ جس حالت میں آپ وید ہی اقرار کرتا ہے کہ ارواح غیر مخلوق ہیں، تو پھر وید کے مصنف کو جو ان سے بالکل بے تعلق ہے ان کی اندرونی حقیقت کیا معلوم ہوگی؟ یہ بات تو ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ بنانے والے کو جیسی اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز کی خبر ہوتی ہے، دوسرے کو جو اس کے بنانے والا نہیں اور بالکل بے تعلق ہے ہرگز ایسی خبر نہیں ہو سکتی. یہ صداقت نہایت ہی صاف اور روشن ہے، اور جب تک کوئی شخص نرا جاہل اور عقل سے بیگانہ نہ ہو تب تک اس صداقت میں کچھ شک نہیں کر سکتا. اس جگہ کم سے کم آریہ صاحبوں کو اس قدر اقرار تو ضرور کرنا پڑے گا کہ جس قدر ان کے پرمیشر کو اپنے ہاتھ کے کام کی جو جوڑنا جاڑنا ہے اندرونی حقیقت معلوم ہے، یہ حقیقت روحوں کی کیفیت وجود کی نسبت جن سے وہ بالکل بے تعلق ہے ہرگز اس کو حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو کام اپنے ہاتھ سے کیا جاتا ہے اس کے جزیات دقیقہ ہرگز مخفی نہیں رہ سکتے، لیکن جو کام اپنے ہاتھ سے نہ کیا جائے اس کو اگرچہ دوسرے کے ہاتھ سے ہوتے بھی دیکھ لیں تب بھی اس کا کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن وید کے مصنف کو روحوں کی حقیقت اور ان کے خواص کیوں کر معلوم ہو سکیں؟ اس نے نہ تو آپ کوئی روح بنائی اور نہ کسی اور کاریگر کو بناتے دیکھا. بس ہندوؤں کے پرمیشر کا یہ اقرار کہ میں روح بنانے پر قادر نہیں صاف اس دوسرے اقرار پر بھی مشتمل ہے کہ روحوں کی اندرونی حقیقت بھی مجھے معلوم نہیں، کیونکہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ کسی چیز کی نسبت علم کامل اور وسیع اس چیز کے بنانے پر قادر ہونے کا موجب ہے، یعنی جب کسی چیز کی حقیقت پر علم اکمل و اتم حاصل ہو جائے، اور جن امور سے ایک چیز کا وجود ظہور پذیر ہے ان امور مخفیہ پر اطلاع کلی ہو جائے، تو ساتھ ہی اس چیز کے بنانے پر بھی قدرت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں روحوں کی مخلوقیت پر من جملہ اور دلائل کے یہ دلیل بھی پیش کی ہے، اور یہ بات بالکل صاف اور ظاہر ہے کہ کسی چیز کے بنانے سے عاجز ہونا ہمیشہ بوجہ نقصان علم ہوا کرتا ہے۔ جب تم ایک چیز کی نسبت پورا پورا علم حاصل کر لوگے اور اس کی کنوں تک پہنچ جاؤ گے اور کوئی حجاب درمیان باقی نہیں رہے گا، تو فی الفور تم اس کو بنانے پر قادر ہو جاؤ گے، اور اگر وہ اسباب تمہیں میسر آ جائیں گے جو بنانے کے لیے ضروری ہیں تو بلا شبہ وہ چیز تم اپنے ہاتھ سے بنا سکو گے۔ ہاں، جب تک تمہارے علم میں کچھ نقصان ہے اور ہنوز ایسے امور بھی باقی ہیں جو تمہاری نظر سے چھپے ہوئے ہیں، تب تک تم اس چیز کے بنانے پر قادر نہیں ہو سکتے۔ سو ہندوؤں کا پرمیشر جو روحوں کو بنا نہیں سکتا، تو اس عجز اور ناتوانی کی در حقیقت یہی وجہ ہے کہ وہ علم کیفیت ارواح اور ان کے خواص سے بالکل بے بہرا ہے۔ حاشیہ: شاید کسی دل کو اس جگہ یہ وسوسہ پکڑے کہ اگر کسی شے پر پورا پورا علمی احاطہ ہونے سے وہ شے مخلوق ہو جاتی ہے، تو علم حق سبحانہ و تعالی جو اپنی ذات سے متعلق ہے وہ بھی بہرحال کامل ہے، تو کیا خدا تعالی اپنی ذات کا آپ خالق ہے یا اپنی مثل بنانے پر قادر ہے؟ اس میں اعتراض کے پہلے ٹکڑے کا تو یہ جواب ہے کہ اگر خدا تعالی اپنے وجود کا آپ خالق ہو تو اس سے لازم آتا ہے کہ اپنے وجود سے پہلے موجود ہو، اور ظاہر ہے کہ کوئی شے اپنے وجود سے پہلے موجود نہیں ہو سکتی، ورنہ تقدم اس شے علی نفس ہی لازم آتا ہے۔ بلکہ خدا تعالی جو اپنی ذات کا علم کامل رکھتا ہے، تو اس جگہ عالم اور علم اور معلوم ایک ہی شے ہے جس میں علیحدگی اور دوئی کی گنجائش نہیں، تو پھر اس جگہ وہ الگ چیز کون سی ہے جس کو مخلوق ٹھہرایا جائے؟ سو ذاتی علم خدا تعالیٰ کا جو اس کی ذات سے تعلق رکھتا ہے، دوسری چیزوں پر اس کا قیاس نہیں کر سکتے۔ غرض علم ذاتی باری تعالیٰ میں جو اس کی ذات سے متعلق ہے، عالم اپنے معلوم سے کوئی الگ چیز نہیں ہے تا ایک خالق اور ایک مخلوق قرار دیا جاوے۔ ہاں، اس کے وجود میں بجائے مخلوق کہنے کے یہ کہنا چاہیے کہ وہ وجود کسی دوسرے کی طرف سے مخلوق نہیں، بلکہ ازلی ابدی طور پر اپنی طرف سے آپ ہی ظہور پذیر ہے، اور خدا ہونے کے بھی یہی معنی ہیں کہ خود آئندہ ہے۔ دوسرا ٹکڑا اعتراض کا کہ تقریر مذکورہ بالا سے خدا تعالیٰ کا اپنی مثل بنانے پر قادر ہونا لازم آتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ قدرت الہی صرف ان چیزوں کی طرف رجوع کرتی ہے جو اس کی صفات ازلیہ ابدیہ کی منافی اور مخالف نہ ہوں۔ بے شک یہ بات تو صحیح اور ہر طرح سے مدلل اور معقول ہے کہ جس چیز کا علم خدا تعالیٰ کو کامل ہو، اس چیز کو اگر چاہے تو پیدا بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ بات ہرگز صحیح اور ضروری نہیں ہے کہ جن باتوں کے کرنے پر وہ قادر ہو ان سب باتوں کو بلا لحاظ اپنی صفات کمالیہ کے کر کے بھی دکھاوے، بلکہ وہ اپنی ہر ایک قدرت کے اجراء اور نفاذ میں اپنی صفات کمالیہ کا ضرور لحاظ رکھتا ہے کہ آیا وہ امر جس کو وہ اپنی قدرت سے کرنا چاہتا ہے اس کی صفات کاملہ سے منافی و مباین تو نہیں۔ مثلا وہ قادر ہے کہ ایک بڑے پرہیزگار صالح کو دوزخ کی آگ میں جلاوے، لیکن اس کے رحم اور عدل اور مجازات کی صفت اس بات کی منافی پڑی ہوئی ہے کہ وہ ایسا کرے، اس لیے وہ ایسا کام کبھی نہیں کرتا۔ ایسا ہی اس کی قدرت اس طرف میں رجوع نہیں کرتی کہ وہ اپنے تئیں ہلاک کرے، کیونکہ یہ فعل اس کی صفت حیات ازلی ابدی کی منافی ہے۔ بس اسی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنے جیسا خدا بھی نہیں بناتا، کیونکہ اس کی صفت احدیت اور بے مثل اور مانند ہونے کی جو ازلی ابدی طور پر اس میں پائی جاتی ہے، اس طرف توجہ کرنے سے اس کو روکتی ہے۔ بس ذرا آنکھ کھول کر سمجھ لینا چاہیے کہ ایک کام کے کرنے سے عاجز ہونا اور بات ہے، لیکن باوجود قدرت کے بلحاظ صفات کمالیہ امر منافی صفات کی طرف توجہ نہ کرنا یہ اور بات ہے۔ ہاں اس طرح پر وہ اپنی ذات بے مثل و مانند کا نمونہ پیدا کرتا ہے کہ اپنی ذاتی خوبیاں جن پر اس کا علم محیط ہے عکسی طور پر بعض اپنی مخلوقات میں رکھ دیتا ہے، اور کمالات کا انتہائی درجہ جو حقیقی طور پر اس کو حاصل ہے ذیلی طور پر اس مخلوق کو بھی بخش دیتا ہے، جیسا کہ اسی کی طرف قرآن شریف میں اشارہ بھی ہے، ورفع بعضهم درجات، البقرہ 254۔ اس جگہ صاحب درجات رفیہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، جن کو ذیلی طور پر انتہائی درجے کے کمالات جو کمالات الوہیت کے اضلال و آثار ہیں بخشے گئے، اور وہ خلافت حقہ جس کے وجود کامل کے تحقق کے لیے سلسلہ بنی آدم کا قیام بلکہ ایجاد کل کائنات کا ہوا ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود سے اپنے مرتبہ اتم و اکمل میں ظہور پذیر ہو کر آئینہ خدا نما ہوئے۔ یہ بحث معارف الہیہ میں سے نہایت باریک بحث ہے، اور ہمارے مخالفین جو ان نازک نکات عرفانی سے بیگانہ اور اس کوچے اسرار الوہیت سے ناآشنا محض ہیں وہ تعجب کریں گے کہ کیوں کر کروڑ ہا اور بے شمار مخلوقات میں سے صرف ایک ہی شخص کو مرتبہ کاملہ خلافت تامہ حقہ کا جو ذل مرتبہ الوہیت ہے حاصل ہو سکتا ہے۔ سو اگرچہ اس بحث کے طول دینے کا یہ موقع نہیں ہے، لیکن تاہم اس قدر بیان کر دینا طالب حق کے سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ عادت اللہ، یا تم یوں ہی سمجھ لو کہ اس کا قانون قدرت جو اس کی صفت وحدت کے مناسب حال ہے، یہی ہے کہ وہ بوجہ واحد ہونے کے اپنے افعال خالقیت میں رعایت وحدت کو دوست رکھتا ہے۔ جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے اگر ہم اس سب کی طرف نظر غور سے دیکھیں تو اس ساری مخلوقات کو جو اس دست قدرت سے صادر ہوئی ہے ایک ایسے سلسلے وحدانی اور با ترتیب رشتے میں منسلک پائیں گے کہ گویا وہ ایک خط مستقیم ممتد محدود ہے جس کی دونوں طرفوں میں سے ایک طرف ارتفاع اور دوسری طرف انخفاض ہے۔ اس طرح پر یہاں حضور نے دونوں طرفین کی یوں تعیین فرمائی ہے، طرف ارتفاع یعنی اوپر کی طرف اور طرف انخفاض یعنی نیچے کی طرف۔ اس قدر بیان میں تو ایک موٹی سمجھ کا آدمی بھی میرے ساتھ اتفاق رائے کر سکتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور دائرہ انسانیت میں بہت سی متفاوت اور کم و بیش استعدادیں پائی جاتی ہیں کہ اگر کمی بیشی کے لحاظ سے ان کو ایک باترتیب سلسلے میں مرتب کریں تو بلا شبہ اسے ایک اسی خط مستقیم ممتد محدود کی صورت نکل آئے گی جو اوپر ثبت کیا گیا ہے۔ طرف ارتفاع کے اخیر نقطے پر اس استعداد کا انسان ہوگا جو اپنی استعداد انسانی میں سب نو انسان سے بڑھ کر ہے، اور طرف انخفاض میں وہ ناقص الاستعداد روح ہوگی جو اپنے غائب درجے کے نقصان کی وجہ سے حیوانات لا یاقل کے قریب قریب ہے۔ اور اگر سلسلہ جمادی کی طرف نظر ڈال کر دیکھیں تو اس قاعدے کو اور بھی اس سے تائید پہنچتی ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے چھوٹے سے چھوٹے جسم سے جو ایک ذرہ ہے لے کر ایک بڑے سے بڑے جسم تک جو آفتاب ہے اپنی صفت خالقیت کو تمام کیا ہے، اور بلا شبہ خدا تعالیٰ نے اس جمادی سلسلے میں آفتاب کو ایک ایسا عظیم الشان اور نافع اور ذی برکت وجود پیدا کیا ہے کہ طرف ارتفاع میں اس کے برابر کوئی دوسرا ایسا وجود نہیں ہے۔ تو اس سلسلے کے ارتفاع اور انخفاض پر نظر ڈال کر جو ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، روحانی سلسلہ جو اسی ہاتھ سے نکلا ہے اور اسی عادت اللہ سے ظہور پذیر ہوا ہے، خود بلا تامل سمجھ میں آ سکتا ہے کہ وہ بھی بلا تفاوت اسی طرح واقعہ ہے، اور یہی ارتفاع اور انخفاض اس میں بھی موجود ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کے کام یک رنگ اور یکساں ہیں اس لیے کہ وہ واحد ہے اور اپنے اس دار افعال میں وحدت کو دوست رکھتا ہے، پریشانی اور اختلاف اس کے کاموں میں راہ نہیں پا سکتا۔ اور خود یہ کیا ہی پیارا اور موزوں طریق معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے کام باقاعدہ اور ایک ترتیب سے مرتب اور ایک سلک میں منسلک ہوں۔ اب جبکہ ہم نے ہر طرح سے ثبوت پا کر بلکہ بوضاحت دیکھ کر خدائے تعالیٰ کے اس قانون قدرت کو مان لیا کہ اس کے تمام کام کیا روحانی اور کیا جسمانی پریشان اور مختلف طور پر نہیں ہیں، جن میں یوں ہی گڑبڑ پڑا ہو، بلکہ ایک حکیمانہ ترتیب سے مرتب اور ایک ایسے باقاعدہ سلسلے میں بندھے ہوئے ہیں جو ایک ادنا درجے سے شروع ہو کر انتہائی درجے تک پہنچتا ہے، اور یہی طریق وحدت اسے محبوب بھی ہے۔ تو اس قانون قدرت کے ماننے سے ہمیں یہ بھی ماننا پڑا کہ جیسے خدائے تعالیٰ نے جمادی سلسلے میں ایک ذرے سے لے کر اس وجود اعظم تک یعنی آفتاب تک نوبت پہنچائی ہے جو ظاہری کمالات کا جامع ہے، جس سے بڑھ کر اور کوئی جسم جمادی نہیں، ایسا ہی روحانی آفتاب بھی کوئی ہوگا جس کا وجود خط مستقیم مثالی میں ارتفاع کے اخیر نقطے پر واقع ہو۔ اب تفتیش اس بات کی کہ وہ انسان کامل جس کو روحانی آفتاب سے تعبیر کیا گیا ہے وہ کون ہے اور اس کا کیا نام ہے؟ یہ ایسا کام نہیں ہے جس کا تصفیہ مجرد عقل سے ہو سکے، کیونکہ بجز خدائے تعالیٰ کے یہ امتیاز کس کو حاصل ہے؟ اور کون مجرد عقل سے ایسا کام کر سکتا ہے کہ خدائے تعالیٰ کے کروڑہا اور بے شمار بندوں کو نظر کے سامنے رکھ کر اور ان کی روحانی طاقتوں اور قوتوں کا موازنہ کر کے سب سے بڑے کو الگ کر کے دکھلاوے؟ بلا شبہ عقلی طور پر کسی کو اس جگہ دم مارنے کی جگہ نہیں، ہاں ایسے بلند اور عمیق دریافت کے لیے کتب الہامی ذریعہ ہیں جن میں خود خدائے تعالیٰ نے پیش از ظہور بلکہ ہزارہا برس پہلے اس انسان کامل کا پتہ و نشان بیان کر دیا ہے۔ بس جس شخص کے دل کو خدائے تعالیٰ اپنی توفیق خاص سے اس طرف ہدایت دے گا کہ وہ الہام اور وحی پر ایمان لاوے اور ان پیش گوئیوں پر غور کرے کہ بائبل میں درج ہیں، تو اسے ضرور ماننا پڑے گا کہ وہ انسان کامل جو آفتاب روحانی ہے، جس سے نقطہ ارتفاع کا پورا ہوا ہے اور جو دیوار نبوت کی آخری اینٹ ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔